اما بعد، کئی مرتبہ مسائل بتائے جاتے ہیں، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا بیان فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ نماز میں جو واجبات ہیں ان کی اگر ادائیگی رہ جائے، ایک واجب چھوٹ جائے یا دو چھوٹ جائیں یا تین چھوٹ جائیں، یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یا کسی واجب کو دو مرتبہ ادا کر دیا جائے، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. یعنی نہ نماز کو دہرانے کی ضرورت ہے، بلکہ سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی. البتہ اگر کسی نے سجدہ سہو ہی نہیں کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اب جیسے اس وقت یہ صورت حال پیش آئی کہ سہو واقع ہو گیا اور فوراً رکوع میں چلا گیا اور دعائے قنوت پڑھنے سے رہ گئی، تو دعائے قنوت کا پڑھنا وتر میں واجب ہے. وہ واجب رہ گیا، اب پیچھے سے بعض لوگوں نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا، لیکن اب امام کے لیے یہی ہے کہ وہ واپس نہ پلٹے، بلکہ رکو جب کر لیا تو رکو ہی میں رہے، اور اب صرف یہ کرے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے جیسا کہ میں نے کیا. کیونکہ جب آپ فرض میں چلے گئے، رکو فرض ہے اور واپس لوٹنا یہ واجب ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہ جائیں، اب اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جائیے. پچھلی فرض کے بعد پھر اگلا فرض ہی ہے، واجب کی طرف لوٹیں گے تو وہ ٹھیک نہیں. اس لیے جب چھوٹ جائے واجب تو اس کی ادائیگی سجدہ سہو کر لینے سے ہو جاتی ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آئندہ تفصیل تو انشاءاللہ آخری عشرے میں بیان ہوگی ہی، لیکن یہ کہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے. البتہ اب جیسے میں رکوع میں گیا اور بہت سے لوگ کھڑے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی کھڑا ہونا چاہیے تھا، اب میں سجدے میں چلا گیا، اب وہ بھی ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے اور رکوع نہیں کیا، تو جنہوں نے رکوع کیا ہی نہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دوہرا لیتے، اس لیے ان کا فرض رہ گیا. لیکن اگر ان کو بعد میں خیال آیا یعنی امام رکوع سجدے میں چلا گیا، تو انہیں چاہیے تھا پھر وہ رکوع کرتے پہلے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے، تو نماز درست ہو جاتی. اس لیے میں نے اعلان کیا تھا، اس لیے کہ بعض حضرات نے مجھے بتایا کہ بعض لوگوں نے رکوع کیا ہی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 22 پارے تراویح میں الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. سورہ احزاب کے کچھ رکوع کل کی تراویح میں ہو گئے تھے اور کچھ رکوع آج مکمل کیے گئے. یہ سورہ احزاب، اس میں جنگ احزاب کا، غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام احزاب ہے، اور بڑی سخت آزمائشیں پیش آئی تھیں مسلمانوں کو اس میں. اسی طریقے سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آداب کا بہت سکھایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کا ادب کرنا چاہیے، کس طرح سے احترام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ نبی کی بیویاں ہو، اس لیے تمہیں زیادہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے وہ پسند کرو جو نبی پسند کرتے ہیں، اور اگر تم سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوگا جو تمہاری شان کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں تمہیں عذاب بھی دوگنا دیا جائے گا. تو یہ تنبیہ کی گئی، اور اسی طریقے سے بتا دیا گیا کہ عورتوں کو کس طریقے سے مردوں سے اگر کسی وقت ضرورت سے بات کرنی پڑ جائے تو اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا کریں، بلکہ سختی سے بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں مرض نہ پیدا ہو جائے، یعنی تمہاری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو جائے. اس لیے جب مرد سے کوئی بات کرنی پڑے یا گھر میں کوئی آئے اور کوئی شخص گھر میں نہیں ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے مثلا، یا کوئی مرد نہیں ہے، تو ان کو جو جواب دیں وہ اس طریقے سے دیں کہ تاکہ اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو، بلکہ وہ سمجھ جائے. ان کو کہہ دو گے اس وقت گھر میں نہیں، بعد میں آئے، لیکن یہ جواب ذرا سختی سے دیں تاکہ اسے مزید بات کرنے کی ہمت نہ ہو. اس میں اس ہمت کی کو توڑا گیا ہے کہ تاکہ دوسرا آدمی جری نہ ہو. اسی طریقے سے عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا خواتین کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ انہیں کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر یقیناً ان کے لیے نکلنا صحیح. اور اسی طریقے سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اصل میں بعض خواتین کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو بہت خطاب کرا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ایمان والیوں کا ذکر نہیں ہے، زیادہ تر ذکر جو ہے وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہے، یہ مردوں کو ہے. تو یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی مذکر کے صیغے کے ساتھ اللہ نے خطاب کیا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. جب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو، تو ایمان والوں میں سے مرد بھی شامل ہیں عورتوں بھی شامل ہیں، اس لیے ان کے الگ سے کوئی ذکر نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کے لیے اس آیت میں عورتوں کا الگ الگ ذکر فرما دیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ عبادتوں میں خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، متصدقہ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، ان سب کا ذکر فرمائے. اس طرح روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کو الگ الگ ذکر فرما دیا. اور ساتھ میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر عظیم بھی رکھا ہے اپنے پاس. اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ قانون بیان کر دیا گیا کہ کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ یا اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے خلاف وہ زبان بھی نہ ہلائیں. بعض واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاملہ کہہ دیا تو کسی نے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یا میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی حکم دے دیں اور متعین کر دیں کہ ایسا کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے. کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر چلے، یعنی جو بات کہہ دی گئی شریعت اعتبار سے اس بات کی طرف آدمی کو قائم رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل بیٹا حضرت زید کو بنایا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یعنی لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے ابتدا میں، لیکن پھر اس سے روکا گیا تو زید بن حارثہ ہی کہتے رہے پھر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جب ایک مرتبہ انہیں کہہ دیا تھا بیٹا، تو بے شک اس سے تو رجوع کر لیا کہ لوگ اب زید بن محمد نہیں کہتے تھے، لیکن آپ نے اس کو نبھایا اور اس طرح سے نبھایا کہ اپنی پھوپی زاد بہن کا نکاح ان سے کیا، حالانکہ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور غلام سے ایک آزاد عورت کی شادی اس زمانے میں معیوب سمجھی جاتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو نبھایا بلکہ اس طرح سے نبھایا کہ اپنی پھوپی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا. اور بعد میں پھر جب آیات نازل بھی ہو گئیں اور حضرت بریرہ ان کے ساتھ ان کا رہنا پسند نہیں کیا انہوں نے، تو بلکہ آپ کی جو پھوپھی زاد بہن تھیں انہوں نے رہنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی درمیان میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. تو اصل میں ایک مسئلہ بھی سمجھانا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ منہ بولا ہی ہوتا ہے، نسبی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، جیسے کہ جب انہوں نے طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. اصل میں زمانے جاہلیت کی جو غلطی تھی اس کو درست کرنا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ سسر کے لیے حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. ویسے عام طور پر تو حرام ہوتی ہے، اگر سگے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ سسر کے لیے حرام ہے. تو یہاں پر معاملہ دوسرا تھا، اس لیے اس کو بیان کر دیا تاکہ جو غلط فہمی اس زمانے میں تھی اور زمانے جاہلیت کی ایک بری رسم تھی اس کا خاتمہ کیا جا سکے. اسی طریقے سے اس میں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو، ایک تو یہ کہ اجازت لے کر آؤ، اور اجازت لینے کے بعد اگر وہ تمہاری دعوت کرتے ہیں تو دعوت کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہو، گپ شپ لگاتے رہو، بلکہ وہاں سے پھر اٹھ کر چلے جاؤ. یہ بھی خاص واقعے کے موقع پر نازل ہوئی تھی، بہرحال اس میں یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کسی کے گھر جائیں تو بلا ضرورت نہ بیٹھیں، جب ضرورت پوری ہو گئی کھانا کھا لیا تو پھر ان سے اجازت لیں اور رخصت ہو جائیں، تاکہ وہ اگر کسی وجہ سے اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری وجہ سے نہیں کر پا رہے تو اپنے کام میں مشغول ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کیا تھا اور کچھ لوگوں کو کی دعوت کی تھی آپ نے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے مکانات تو تھے نہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، چنانچہ جو بیوی صاحبہ تھی وہ بھی دیوار کی طرف منہ کر کے پردے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، بعض لوگ کھانے کے بعد بھی باتوں میں لگ گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ نبی تو تم سے نہیں کہتا اس لیے کہ وہ حیا کرتا ہے تم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حیا نہیں فرماتے، اس لیے یہاں پر فرما دیے ان ذالکم کان یوزن نبی، اس لیے کہ نبی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ جائیں لیکن لوگ بیٹھے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فیستحیی منکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کرتے ہیں، اور حیا کی وجہ سے تمہیں جانے کا نہیں کہتے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، اس کا ذکر فرما دیا. اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنے کا جو حکم دیا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی بھی آج تلاوت کی گئی ہے. تو ایک بات یہاں سمجھ لیجیے، اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں، ویسے تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ ایک موقع پر صرف اسی آیت پر ہی بیان کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو بات بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. تو یہاں ایک تو یہ حکم دیا، لیکن بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس آیت کی تلاوت کی جائے تو بس درود پڑھنا واجب ہو گیا، ایسا نہیں، ورنہ تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں زکات دینے کا حکم ہے جب وہ آیت تلاوت کی جائے تو فوراً زکات دینا شروع کر دے، جہاں صدقات کا حکم ہے تو صدقے کی آیت آئے تو فوراً صدقہ بھی دے. یہاں صرف ایک حکم بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو. یہ نہیں ہے کہ جب بھی اس آیت کی تلاوت ہو، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بس اس آیت کو دعا میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، حالانکہ درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھ لیا چونکہ اس لیے واجب ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ اس میں اور آیتوں کی طرح جیسے اور احکام ہیں، نماز کا حکم ہے، ذکر و اذکار کا حکم ہے، دوسرے کاموں کا حکم ہے، بے حیائی سے بچنے کا حکم ہے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی درود و سلام کا پڑھنے کا حکم ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، ہر طرح سے جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ کسی خاص صورت کو متعین کر لینا یہ مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا. البتہ نماز کے اندر ہمیں جو حکم دیا اور ہمیں ہماری تربیت کی گئی وہ یہ کہ جب تشہد کی حالت میں ہو اس وقت تم سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ہم سلام کیسے بھیجیں، چنانچہ ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں سلام کا تو علم ہے لیکن درود کیسے پڑھیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود ابراہیمی سکھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پوری دونوں درود جو ہیں اس کو بتایا کہ یہ اس طرح سے پڑھا کرو. تو اس سے ایک طرح تلقین بھی بتا دی کہ سب سے بہتر حالت بظاہر ادب کے اعتبار سے بھی التحیات کی حالت، ورنہ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ نماز میں قیام کی حالت میں پڑھو، لیکن قیام کی حالت میں حکم نہیں دیا، بلکہ جب تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو التحیات کے بعد، اب اس کے بعد یعنی التحیات کے دوران سلام پڑھو اور درود شریف الگ سے سکھا دی. تو درود و سلام دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دی اور نماز کے اندر بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے پڑھ رہا ہے یا کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے تو کوئی شرم کوئی گناہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا بھی جائز ہے، بیٹھ کر بھی جائز ہے، لیٹ کر بھی جائز ہے. ہاں غلط وہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص ایک ہی طریقے کو ضروری سمجھے اور دوسرا طریقہ درست نہ سمجھے، یا دوسرے کو سمجھے کہ یہ اس طرح نہیں پڑھ رہے تو شاید درود و سلام ہی نہیں پڑھتے، تو یہ غلط سوچ، اس سوچ سے نکلنا چاہیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے نہ بھیجے، اس سے زیادہ بخیل آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات بتا بھی دی گئی تھی کہ کم از کم مجلس میں اگر آپ کا نام آئے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اصل تو یہ ہے کہ ہر مرتبہ کہے لیکن کم سے کم ایک مرتبہ تو کہہ لیں، اور پوری درود شریف پڑھ لیں تو کیا ہی بات، لیکن چھوٹے سے چھوٹے جو درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا. آپ پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بات سن چکے ہیں، یعنی سورہ نمل میں میں نے تفسیر کے ساتھ دو رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور ضمناً حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر. یہاں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زائد چیز عطا فرمائی، اپنا فضل عطا فرمایا. یہاں زائد سے مراد یہ کہ نبیوں کو جو زائد علوم دیے جاتے ہیں اللہ نے وہ اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائے. اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ یا جبال ابوی معہ وطی، حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی خوش گلو تھے، بہت شاندار بہت خوبصورت گلا تھا، جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے فضاؤں میں ساکت ہو جاتے تھے، سنا کرتے تھے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یا جبال ابوی معہ وطی، اے پہاڑ تم بھی تسبیح کرو. جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب یہاں ذکر سے مراد وہ کتاب بھی ہے جو کتاب نازل ہوئی، اور ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس کی تفسیر تسبیح سے کی گئی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، تو اے پہاڑوں تم بھی اللہ ان کے ساتھ ذکر کرو. اس سے مراد وہ بازگشت نہیں ہے آواز کی، اس لیے کہ آواز کی بازگشت میں تو کیا مومن کیا کافر سب برابر ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جب ایک دفعہ اونچی آواز سے آواز نکالتے ہیں تو پہاڑ سے آپ کی آواز ٹکرا کے دوبارہ آتی ہے. یا آپ اگر جانا چاہیں تو بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، لیکن یہاں اس سے وہ مراد نہیں ہے. معجزہ یہی ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے وہی اب پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھے. اور وطیر، تو وہاں طیر میں بھی ہے کہ پرندے بھی، تو پرندے بھی وہی کچھ ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور پہاڑ بھی تلاوت اور ذکر کرتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ایک اور معجزہ یہاں پر بیان کیا کہ لوہے کو ہم نے نرم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کی سلطنت کے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی. رات کو جب یہ خاموشی سے نکلتے تھے بھیس بدل کر، رعایا سے پوچھنے کے لیے کہ تاکہ لوگوں سے پوچھا جائے، لہذا جو ملتا تھا پوچھتے تھے کہ بھئی داؤد کیسے بادشاہ ہیں، کیسی بادشاہت کر رہے ہیں، کوئی بات تو ایسی نہیں ہے جو تمہیں معلوم ہو تو ہمیں بتاؤ. تو بھیس بدل کر چلتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، لوگ سب تعریف کرتے تھے کہ بہت اچھا بہت اچھا. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا انسانوں کی شکل میں، اور حضرت داؤد سے انہوں نے ملاقات کی. حضرت داؤد علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ جبریل امین ہے، لہذا ان سے بھی پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ داؤد کیسے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بس صرف ایک خرابی ہے. اور خرابی کیا ہے؟ کہ وہ بیت المال سے اپنا وظیفہ لیتے ہیں اور بیت المال سے اپنے خرچ کے لیے پیسے لیتے ہیں. اگر وہ اپنے ہاتھ کا کسب کیا کریں اور ہاتھ کی محنت کریں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو چار چاند لگ جائیں گے. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی کسب سکھا دیجئے، مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانی سکھا دی، یہ صنعت زرہ بنانا سکھا دیا، اور تاکہ ان کو سہولت رہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا بغیر کسی. عام طور پر آج کل تو اگر لوہے کو آگ پر تپایا جاتا ہے، جب تپ جاتا ہے تو اس کو پھر ٹیڑھا کرتے ہیں، جیسے مرضی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن بغیر آگ میں تپائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے کو آپ کے ہاتھ میں ایسا نرم کر دیا، وہ جس طرف چاہتے تھے اس طرح سے مڑ جاتا تھا جیسے موم مڑ جاتا ہے. تو اس کو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے ملین کر دیا. ملین کہتے ہیں نرم کر دیا، حدید لوہے کو کہتے ہیں. ان عمل سابقات مقدر فسر دیوا عمل صالحہ، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ تم اب اس سے زرہ بنایا کرو، زرہ بنا کر اس سے جو ہے وہ کماؤ اور اپنی تجارت اس سے کرو. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت کرتے تھے، زرہ بناتے تھے، انہیں فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے. پھر بیت المال سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، حالانکہ لے سکتے تھے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر عمل ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اونچا مقام رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ بات بتلائی اور سکھلائی کہ ہاتھ کا کسب کرنا، محنت کرنا، اس سے ذرہ برابر انسان کو جو ہے وہ حقارت سے نہیں سمجھنا، حقیر عمل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے کہ آدمی اگر کوئی محنت کا کام کرے اور ہاتھ کا کوئی کام کرے، کوئی تجارت کرے تو کوئی ممنوع نہیں. اور ساتھ فرمایا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرتے رہو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، آپ پہلے سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا،
تو اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا. اور یہ بھی اتنا بڑا فاصلہ کہ مثلا بیت المقدس سے ایک کافی دور ایک مہینے کی مسافت, اور پھر وہاں سے مزید یعنی اگر طے کر لیتے تھے ظہر تک, اور ظہر سے چلتے تھے تو کابل اگر پہنچنا ہوتا تھا تو مغرب تک پہنچ جاتے تھے. تو اس طریقے سے دو مہینے کا جو فاصلہ تھا وہ ایک دن میں طے کرتے تھے. تو اس کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر, ان کے لیے اللہ نے اس طریقے سے ہوا کو مسخر کر دیا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ من الجن من يعمل بين يديه باذن ربه, اور جنات بھی ان کے تابع تھے اور وہ عمل کرتے رہتے تھے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے, یعنی جنات کو کام میں لگا دیا کرتے تھے اور جنات ان کے فرما بردار تھے وہ کام کیے. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ان کے جنات فرما بردار تھے تو کسی عمل کے نتیجے میں نہیں تھے. آج کل بہت سے لوگ باقاعدہ جنات کو قابو کرنے کے لیے عملیات کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں باقاعدہ, کبھی مسجد میں, کسی کونے میں, کہیں جنگل میں جا کے. تو یہ مختلف ہی بات ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں. بہت سے لوگوں نے تو علماء نے فرمایا کہ ناجائز اور حرام ہے, کسی بھی اللہ کی مخلوق کو اپنا پابند بنا لینا, غلام کر لینا, یہ جائز نہیں. اور بعض نے اس تفصیل کے ساتھ جواز کا قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اگر بندگان خدا کے حقوق ادا ہوتے ہوں یا کچھ کام اگر ان کے بنتے ہوں تو اس صورت میں, جبکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اس صورت میں کسی عمل کے ذریعے اگر اپنا پابند کر لیا جائے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ کہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, جیسے کہ بہت سے صحابہ کرام کے بھی فرما برداری کرتے تھے جنات اور ان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. یہاں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ پہلے سن ہی چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ان کی جو سلطنت میں ارکان میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے. تو یہاں بہرحال فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ. اچھا یہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے ذکر فرمایا ہے, میں نے زبان سے داؤد علیہ السلام کا نام نکلا, یہ جو ہوا کا جو مسخر ہونا ہے یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذکر خاص ہے. ولی سلیمان الریح, میری زبان سے داؤد علیہ السلام کا نام نکلا کیونکہ ذکر ان کا چل رہا تھا, یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. اور یہ جو جنات تھے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے. یعملون لہ ما یشاء من محاریب, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لیتے تھے جو چاہتے تھے. بعض اوقات بڑی بڑی ہانڈیاں, بڑی بڑی دیکھ, بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی تعمیریں, عمارتیں وہ ان کے ذریعے سے بنایا کرتے تھے. بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کرائی. کچھ کام جب رہ گیا تھا, بعض ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں بیت المقدس جو ہے وہ جنات کی وجہ سے مکمل ہو گیا تھا, لیکن بعد میں فرمایا کہ کچھ کام باقی تھا. اب اس کام کے باقی جو کام تھا وہ کیسے مکمل ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل 53 سال یا 54 سال کی تھی. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کمرہ بنایا جائے شیشے کا, اس طرح کا کمرہ ہو کہ اس کے اندر سب کچھ نظر آئے, جس طرح شیشہ ہوتا ہے چاروں طرف, تو چاروں طرف شیشہ تھا. اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جا کر کھڑے ہو گئے, اپنی عصا کے ساتھ چیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور فرشتوں نے ان کی جان قبض کر لی. لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً اسی طرح سے ٹیک لگائے کھڑے رہے, اور جب یہ کھڑے تھے تو جنات کو یہ طاقت نہیں تھی کہ ان سے آ کر پوچھیں کہ آپ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, قریب آنے کی بھی ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا قدرتی روب اور دبدبہ انہیں عطا فرمایا. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 1 سال تک اس لکڑی کے سہارے, عصا کے سہارے کھڑے رہے, اور جنات جب دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں تو کام میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر پوری کی پوری مکمل ہو گئی. ادھر اللہ رب العزت نے جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو اس لکڑی پر دیمک, دابت الارض جس کو کہا, یہاں پر دابت الارض سے مراد دیمک بھی کہا ہے ایک روایت میں, ایک ہے دیمک, ہمارے یہاں اردو میں دیمک کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر بھی کیا, فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض, ان کی موت سے واقف نہیں ہوا مگر دابت الارض کی وجہ سے. وہ دابت الارض میں نے کہا دیمک, دیمک اس لکڑی کو کھا گئی, جب وہ کھا گئی تو وہ نیچے گر پڑے. جب گر پڑے تو پتا چلا کہ ہم تو بڑی دیر سے مشقت کا کام کر رہے تھے, ان کا تو انتقال ہو چکا. چنانچہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو, تو اس ایک لکڑی پر جو ہے دیمک کو چھوڑا تو اس دیمک نے جو کھایا تو تقریباً ایک سال لگ گیا اس کے کھانے میں. اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی تقریباً ایک سال تک جو ہے اسی طرح سے کھڑے رہے اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوگوں کو پتہ چل گیا, جنات کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ چیزیں اس لیے دکھا دیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں. تو دیکھیے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. کچھ باتیں ضرور ادھر ادھر کی کانوں میں پڑ جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ جو کاہن ہیں نجومی ٹائپ کے لوگ ہیں ساحر ہیں ان کے کانوں میں جو ہے وہ سحر اور پھونک دیتے ہیں اور وہ تھوڑی ادھوری بات سن لی ادھر بتا دی کہ کہیں اور سے سن لی ادھر بتا دیا اور وہ اس کو نمک مرچ لگا کے آگے بیان کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا غیب جاننے والا, تو غیب جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو ایک تو یہ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. البتہ بعض اوقات بعض چیزوں کا علم ان کو اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ بعض ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا ان کا. ہم اپنی کوئی راز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی موجود ہے, یہ سن لیتے ہیں اور اس بات کو سن کر کہیں اور آگے جا کے بیان کر دیتے ہیں. اس طریقے سے بعض لوگوں کو اس طرح کی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تک کسی کے دل میں نہ ڈالیں اس وقت تک نہ کوئی غیب سے جان سکتا ہے نہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے. اسی کو یہاں پر اسی لیے ذکر فرمایا, فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض کل یا تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب. یعنی جب یہ لکڑی اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. ما لبیسوا فی العذاب المہین, تو انہوں نے بھی سوچا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم تو اتنے دنوں عذاب میں مبتلا رہے, بڑے بڑے ہم نے کام کیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا تو ہم تو پہلے ہی اپنی جان بچا لیں. ما لبیسوا فی العذاب المہین, یہاں تک تو ذکر کیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور آگے لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا میں اللہ تعالیٰ نے ملک سبا کا ذکر کیا ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ملک سبا کی ایک ملکہ بلقیس بھی تھی جس کا آپ تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں, لیکن یہ واقعہ بے شک اس ملک کا ہے لیکن بلقیس کے زمانے کا نہیں. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا کے اندر فرمایا کہ ہم نے ملک سبا میں لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑا نوازا تھا, زرخیز تھا بہت, باغات تھے, نہریں جاری ہوتی تھیں اس میں اور دو پہاڑ تھے. وہاں جب پانی آتا تھا سیلاب کا تو بڑی تباہی مچتی تھی شہر کے اندر. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ڈیم بنا لیا اس زمانے میں, اور ڈیم بھی اس طرح سے بنایا کہ پہلے دروازے بنائے گئے نیچے, پھر اس کے اوپر دروازے بنائے گئے, پھر اس سے اونچے دروازے بنائے گئے. تو اس سے ڈیم بھر جایا کرتا تھا جب بارشیں آتی تھی تو ان کی ملک کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا. اور جب پانی بہت زیادہ بھر جاتا تھا تو پہلے اوپر کے دروازے کھولتے تھے تاکہ اوپر کا پانی نکلے اور سارا پانی نکل کے ضائع نہ ہو جائے, پھر اس کے بعد نیچے رہتا. تین منزلہ ڈیم تھا یہ. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا, لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال, دو باغ تھے یہ, دائیں جانب جانب یمین میں اور جانب شمال میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا تھا کہ جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے وہ نہریں بھی بہتی تھیں. باغات اس درجے تھے اور اس قدر پھل آتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد سر پہ ٹوکری رکھ کے ان باغات کے اندر سے گزرے تو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وہ ٹوکرے پھلوں کی وجہ سے خود ہی بھر جاتے تھے, توڑنے نہیں پڑتے تھے. یعنی جب زمانہ آتا تھا پکنے کا تو وہ اس طرح پک کر گر پڑتے تھے کہ ٹوکرے بھر جاتے تھے اور اس قدر پھل تھے. ایک طرف جاتے ہوئے یوں بھر جاتا تھا, ادھر سے آؤ تو یہ بھر جاتا تھا. اس طرح سے پھل گرتے تھے اور اس طرح سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ کلو من رزق ربکم, اپنے رب کا رزق کھاؤ, واشکروا لہ, اور اس کا شکر بجا لاؤ. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, تمہارا شہر بھی پاکیزہ ہم نے بنایا اور تمہارا جو رب ہے وہ بھی تمہاری مغفرت کرنے والا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. فاعرضوا, اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم, تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک سیلاب بھیج دیا. وہ جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا اسی ڈیم کو ان کی شہر کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا. روایات میں آتا ہے کہ ان کو اس بات کا پتا تھا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا یا ان کے بڑے بوڑھوں نے بتایا تھا یا اس وقت کے نبی نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر چوہوں کو مسلط کر دے گا, اور وہ چوہے جو ہیں اس ڈیم میں آ کر نقب لگائیں گے، کھدائیاں کریں گے، اندھے چوہے، بڑے بڑے چوہے. تو لوگوں نے جب ان کے بڑے بوڑھوں نے پہلی مرتبہ چوہوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب کچھ خطرہ ہونے والا ہے، لہذا بہت سے لوگ وہاں سے زمینیں بیچ کر نکل گئے. اور ایک کاہن کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ چوہے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لہذا اس نے اپنی زمینیں بھی بیچی اور لوگوں سے بھی زمینیں خریدی اور خریدنے کے بعد بیچنی شروع کر دی. جب سب بک گئیں، بیچ دیں، تب لوگوں کو آگاہ کیا کہ بھئی یہ عذاب آنے والا ہے. اب لوگوں مجبور ہو گئے تھے، اپنی زمینیں بھی وہ بیچ چکے تھے، لہذا بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ جا نہیں سکے. لیکن ان چوہوں نے یہ کام کیا کہ وہ نیچے انہوں نے اس زمین کو کھودنا شروع کیا اور اس قدر کھود دیا کہ وہ بعد میں وہ ڈیم ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کا وہ شہر پورا کا پورا غرقاب ہو گیا، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. وہ جو دو باغ تھے بہت شاندار قسم کے، اللہ نے اس کے بدلے میں دوسرے دو باغ ایسے ان کو دیے کہ جو بالکل اجاڑ تھے، بنجر تھے، جس میں کچھ نہیں تھا. زواتی اکل خمت واسل و شعیم من صدر قلیل، یعنی اس میں سوائے کانٹوں کے، بیری کے درخت کے اور اس قسم کے جھاڑ جھنکار کے علاوہ اس میں کچھ، یعنی وہ باغات تباہ ہو گئے جو پہلے تھے، اس کی جگہ ایسی باغوں نے لے لی، یعنی خود ہی ڈیم کی وجہ سے تباہ ہو گیا. جب پانی ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہاں پر وہ جنگل بن گیا سارا کا سارا. اور فرمایا کہ یہ کیا، وحل نجازی الا الکفور، یہ ناشکری کی سزا ہے. اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں ساتویں بارے میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم ما آمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اسے کو خوشی تھوڑی ہوتی ہے اپنے بندوں کو عذاب دے کے، ان شکرتم، بشرطے کہ تم شکر کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافے بھی فرماتے ہیں اور ناشکری کے عذاب سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، جو صحیح صحیح باتیں کہی گئی ہیں انہیں قبول فرما، اور زبان اگر بہک گئی، کوئی بات غلطی سے غلط نکل گئی، اسے معاف فرما، اور ذہنوں سے نصیحت منسیہ فرما. الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے لوگوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، اب نام کا تو علم نہیں ہے، لیکن سب کے لیے دعا فرمائیے، جنہوں نے کہا ہے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ، آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں اور بیماریوں سے بھی واقف ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تمام کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک دوست اسپتال میں داخل ہیں اور ان کا کل آپریشن ہوا تھا گردے کا، لیکن ابھی تکلیف کافی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائیں اور جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.